توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی
تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری
مدینہ مدینہ پنجاب کے شہر و مرشد نہیں ہے میں آپ کا مرید نہیں ہوں یار مجھے مرشدی کیوں بولتے ہو تو اس لیے ہم نہیں بولنا آتا تو بولو ہی مت چپ چاپ بیٹھے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے پیارے اسلامی بھائیو آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے نیچے نگاہیں رکھ کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو نیتیں ہو پائیں گی ورنہ دشوار اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال پھیلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں تو دو زانو جو نہیں ہے نماز میں تحیات پڑھتے ہیں نا اس کی حیثیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے گہا کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفائے راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعین تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین جمیع شہداء کربلا اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اعلی حضرت غوث پاک امام اعظم، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین جو ہر ماہ 3 دن پابندی سے سفر کرتے ہیں، اور مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کے عاملین و عاملات، آمین بجائیں گے. 1433 سنہ ہجری کے ذی قعدت الحرام کی آج 17ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے پاکستان بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجلس مالیات سے متعلق ہیں، ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع
ہے. ان میں وہ ذمہ دار بھی شامل ہیں جن کے پاس براہ راست اجارے کی بھی ذمہ داریاں.
اس میں نگران کابینہ پاکستان کے یہ بھی شامل ہیں، اور اراکین شورا بھی تشریف فرما ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شروع سے امیر اہل سنت مدنی عطیات کے حوالے سے، اس کے جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں مختلف انداز سے. آج یہ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ملک بھر کے یہ اس طرح کے ذمہ داران آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی اس شعبے سے متعلق کچھ بابا مدنی پھول ہوں. اول تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آپ سے لیں گے. ہمارا اپنا انداز و مزاج دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کے حوالے سے، حساسیت کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں کیسا ہونا چاہیے؟
اول تو جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں مسائل جاننا ضروری ہے. اب جیسے جس کو دکان کھولنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل جانتا ہو، ورنہ تو حرام میں پڑ جائے گا. اکثر سود میں پڑ جاتے ہیں یہ تاجر. کو اگر میں کہوں کہ 99% سود میں پڑ جاتے ہوں تو تعجب نہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے یہ اس کا اصول کے حساب سے وہ بنتا سود ہے، کہ وہ سود ہی کاروبار ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. پھر یہ کہ بے فاسد ہو جاتی ہے، کبھی وہ خبیث آمدنی ہو جاتی ہے ان کی، کبھی تو قطعی حرام میں بھی جا پڑتے ہیں، تو اس لیے وہ سیکھنا فرض ہے جس کو تجارت کرنی ہے. نوکری کرنی ہے تو اب نوکری کے شرعی مسائل اجارے کے یہ سیکھنے پڑیں گے. اجارے پہ رکھنا ہے، نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے مسائل جاننے فرض ہیں. تو آج کل ان کی طرف رجحان ہی نہیں ہے فرض علوم کی طرف. تو اسی طرح جن کو چندہ کرنا ہے اس کو چندہ کرنے کے مسائل، جس کو چندہ دینا ہے اس کو چندہ دینے کے مسائل جاننا فرض ہے. اب جیسے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ زکوٰۃ دینے کا مسائل نہیں جانتا ہوگا تو یہ اٹھا کے کسی غیر مسلم کو بھی دے دے گا، کسی غیر فقیر کو جو حقدار نہیں اس کو بھی اٹھا کے دے دے گا، کسی سید صاحب کو بھی دے دے گا، اس کو مسائل ہی نہیں پتا ہوگا. یہ تو 2-3 تو موٹے موٹے میں نے مسائل بتایا، ویسے اس کے ہزار مسائل ہیں دینے کے لیے. اسی طرح وہ جس کو زکوٰۃ لینی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی میرا لینا جائز بھی ہے. تو ہر ایک کو اپنی ضرورت کے مسائل جاننا یہ فرض ہے. تو اسی طرح جو اسلامی بھائی مالیات سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مسائل جاننا فرض ہے، ورنہ یہ زکوٰۃ کا استعمال بعض اوقات غلط کر دیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ کہ وہ زکوٰۃ میں تو بہت سارے اختیارات لیتے ہوں گے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ہر نیک جائز کام میں خرچ کریں، ہم کو کلی اختیار آتے، تو یہ بھی تو زکوٰۃ میں، حالانکہ یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ کہلواتے ہوں گے. اور جہاں نفلی عطیات میں ہم نے کہلوانے کا کہا ہے تو وہیں بھول جاتے ہوں گے، یا پورا ذہن بنا کے جاتے ہوں گے کہ ہم یہ کہلوائیں گے وہ کہلوائیں گے، پھر وہ سیٹ صاحب کے سامنے جاتے ہوں گے تو مال کا روب تو ہوتا ہے، سب بھول جاتے ہوں گے یا جن کو بولے کیا. پھر بعض اوقات وہ کراس کوسچن کرتا ہوگا تو آپ گھبرا جاتے ہوں گے. تو یہ سب سیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ آپ نے جو یہ پیسے کسی کے لیے اگر اس کا غلط استعمال ہو گیا آپ کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کے تو بہت سارے بہت پیچیدہ مسائل ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ بوتل مجھے کسی نے دی کہ بھائی یہ حاجی عمران کو آپ دے دو. مجھے وکیل گیا نا، چندے میں بھی ہم وکیل ہی ہیں سب، کہ ہم دینی ایک طرح کے کہ ہم اس کو دینی کام میں صرف کریں، ہمارا مال، ہم مالک تو نہیں بنتے نا اس کے. اب یہ کہ حاجی عمران کو یہ دے دو بوتل، مجھے کسی نے انہوں نے دیا. اب میں حاجی عمران مل نہیں رہے مجھے، وہ کل آئیں گے. تو میں نے سوچا یار حاجی شاہد بھی تو یار دعوت اسلامی کی ذمہ دار ہے، اور یہ تو بےچارے ہیں بھی، وہ زیادہ کچھ غریب معلوم ہوتے ہیں، ان کو دے دیتا ہوں. اب میں نے ان کو اٹھا کر دے دی. اپنی دانش پہ میں نے نیک کام کیا، لیکن میں نے یہ گناہ کا کام کیا، اور اب مجھ پر واجب ہے کہ اس بوتل کا مطلب یہ ہے کہ میں تاوان ادا کروں. جس نے مجھے بوتل دی ہے میں اس کو ایسی بوتل فراہم کروں یا اس کو بولوں اب وہ چاہے مجھے معاف کر دے، اور توبہ بھی کروں کہ میری یہ جہالت، میں نے اس کے بدلے اس کو دے کیوں دی. یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ وہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ میں اسے واپس لے لوں اور عمران کو دے دوں. لیکن یہ اس طرح ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، بعض اوقات تو زکوٰۃ کی رقم بھی بغیر کسی شرعی ہیلے کے مس یوز ہو جاتی ہوگی، تنخواہ میں چلی جاتی ہوگی، پلاٹ میں چلی جاتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا استعمال ہو جاتا ہوگا جو لوگ نہیں جانتے. اگرچہ سب کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مالیات کو تو مرکز میں ہی جمع کروانے ہوں گے پیسے، یہ تو اپنی ترکیب ہے نا، یہ مرکز میں ہی جمع کرواتے ہیں. تو یہ کہ یہ بتاتے نہیں ہوں گے یہ زکات ڈونیشن یہ وہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا ساری رقم کو ڈونیشن کہہ کر دے دیتے ہوں گے.
صدقات واجبہ جو ہیں ان کا ہیلا کروانے کی اجازت صرف اراکین شورا کو ہے، وہی شرعی فقیر سے ہیلا کروائیں گے یا ان کا نمائندہ ہیلا کروائے گا؟
احتیاطیں تو بہت ضروری ہیں، لیکن یہاں ایک مجھے اشکال پیدا ہو رہا ہے، پرانا اشکال ہے، شاید یہ آج کوئی حل ہو جائے اس کا، کہ جیسے آپ زکوٰۃ دی اور ہم رکن شورا کا انتظار کرتے رہے، نمائندے کا انتظار کرتے رہے، تو اس میں تاخیر تو ہوگی، اس تاخیر کا کوئی حل ہے اپنے پاس؟
جہاں زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے ان کی تربیت تو اسی طرح کی گئی کہ تاخیر نہیں کی جائے گی، کہ تاخیر کریں گے تو مفتیان کرام نے منع فرمایا ہے کہ تاخیر کرنے سے جو ہے وہ ہم سے اغلاط ہو جائیں گی، اور زکوٰۃ کی رقم رکن شورا فوری طور پر خود یا اپنا نمائندہ بنا کر فوراً پہنچے. اور بیرون ملک میں بھی بابا ہم نے ترکیب ایسی بنائی ہے کہ یہاں شرعی فقیر ان کے یہاں موجود ہیں، جہاں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہاں وہ ایک وکیل بنا لیتے ہیں، یہاں پر جو ہے شرعی فقیر اپنا ایک وکیل بیرون ملک میں مقرر کرتا ہے، ہاتھوں ہاتھ ان کے ہیلے ہو جاتے ہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بابا جس طرح نگرانی شورا نے ابھی سوال آپ سے کیا کہ مالیات کا ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اس کے اندر کیا احتیاطیں ہوں کہ جس سے وہ ہمارے نظام کے اندر مزید بہتری لے کر آئے، اپنی ذاتی طور پر کن چیزوں سے بچے ہوں، اور کیا ایسی چیزیں اختیار کرے جس سے جو ہے وہ مذنہ تہمت یا دیگر ایسے معاملات جو خصوصاً اس حساس شعبے کے حوالے سے ان کے اندر اس کے اندر پائی جائیں؟
پہلا تو وہی کہ وہ شرعی مسائل جو فرض ہے اس پر وہ اس میں بالکل جانتا اور مستقل ہو اس میں، اور اس کا ذہن اس طرح کا ہوگا جہاں بھی اشکال پیدا ہوا وہاں فوراً دارالفتا سے، دارالفتا اہل سنت سے رجوع کرے اور مسئلے معلوم کرتا رہے. پوچھنے کا رجحان بھی بہت کم ہے، پوچھتے نہیں، اپنی یادداشت کے مطابق وہ کر ڈالتے ہیں یا بعض اجتہاد بھی کر لیتے ہوں، تو تعجب نہیں ہے کہ یہ مسئلہ تو یوں ہونا چاہیے، اب کر لیا. تو ایک تو یہ اس میں ذہن ہو کہ جانتا ہوں، اور لیکن ہر وقت ہر مسئلہ ذہن میں رہتا نہیں ہے، بعض اوقات نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو دارالفتا اہل سنت سے وہ مربوط ہو، پھر امین ہو، امانت دار ہو. اچھا، یہ کسی حوالے سے متہم نہ ہو، پیسوں کے تعلق سے جیسے متہم ہے کوئی، اس میں تہمت لگی ہوئی ہے کہ یہ قرضے کھا گیا تھا، یا کاروبار میں اس نے کوئی چیٹنگ کی، یا اس کا کاروبار ہی ایسا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے یا کوئی ایسی اس میں اس طرح کا عیب ہوگا تو اس کو مال سونپنا جو ہے نا یہ ہمارا قصور ہے کہ اس سے خیانت کا پورا پورا امکان ہے. فاسق نہیں ہونا چاہیے, میں امین ہو, ذہن نصیب عادل ہو, عادل ملے بڑا مشکل ہے, کم از کم غیر فاسق ہو اور مالی حوالے سے متہم نہ ہو. یعنی کبھی ماضی میں بھی یہ اس کا کوئی سا کیس ہو نا کہ یہ پیسے کھا گیا تھا اور ثبوت ملا, تو اب یہ کہ اس کو دعوت اسلامی میں زندگی بھر کے لیے مالیات کے لیے ناکارا ہم قرار دیں. اب وہ کوئی قاضی یا قضا تو ہے نہیں کہ چلو بھائی قاضی فیصلہ کرے گا کہ اب یہ توبہ کر دیا, اور توبہ کے اس میں آثار ظاہر ہو, ہم اتنا چیک کر نہیں سکتے. ہمارے ہاں اس کو بالکل ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا جائے اس حوالے سے, اور ثبوت ملا ہو کہ واقعی اس نے غبن کیا تھا تو اب وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل ہے. تو پیسے کا معاملہ اتنا نازک ہے, اتنا نازک ہے. اب جہالت ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں, بعض اوقات اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیتے ہیں کہ یہ چندے کا ہے نا, کھانا نہیں اس کی نیت واقعی کھانے کی نہیں ہوتی, اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک دم ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی نیت یوں صاف ہوتی ہے, میں کھاؤں گا نہیں مگر اب بھی استعمال کر لیتا ہوں, ضرورت ہے بعد میں ڈال دوں گا. اگرچہ بعد میں ڈال بھی دیے لیکن گناہگار تو ہوا, اور وہ ڈالنا اب اس کا کافی نہیں, وہ ہلاک کر چکا, اپنے لیے استعمال کر لیے. تو یہ رقم انہیں ہلاک کر دی, اب کوئی مدنی مرکز سے معافی مانگنے کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس نے دیے تھے اسی سے رجوع کرنا پڑے گا, اس میں بڑی بے عزتی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا اس میں کہ اس سے رجوع کرے. اب وہ اگر آپ کو معاف کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے جو جرم کیا معاف کر, میں نے معاف کیا, اب یہ آپ وہ اتنی رقم بھلے آپ دے دو, تو ورنہ وہ بولے اگر مجھے دے دو تب اس کو دینی پڑے گی رقم, میں دعوت اسلامی بھی نہیں دیتا, تم لوگ تو بھائی کھا جاتے ہو, مجھے دے دو واپس, تو دینا تو پڑے گا اس کو. اس طرح یہ کون اس میں بچے گا جو مسائل جانتا ہوا, جس کو مسائل نہیں بتاؤں گے تو وہ تو وہ اس کو استعمال کرے گا, پیسے مکس کر دے گا اپنے پیسوں میں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی رقم میں, ذاتی رقم میں چندے کی رقم مکس کر دی کہ میں واپس اتنی ہی نکال لوں گا, اور اس کا 100% ذہن بھی کہ میں اتنی ہی نکالوں گا, تب بھی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی, وہ اس کو الگ رکھنا ہے, اس کو اس کا اکاؤنٹ بھی الگ ہو, گھر میں اگر ضرورت رقم رکھی تو اس کا الگ باکس ہو, سب احتیاط ہو اس کی. اور جس طرح اپنے ذاتی مال کی حفاظت ایک عرفن آدمی کرتا ہے, اگر اپنا لاپرواہی اپنے مال میں کرتا ہے تب بھی اس میں لاپرواہی کی اجازت تو نہیں ملے گی, لیکن جو اپنا مال جس طرح آدمی اپنی جان کی طرح محفوظ رکھتا ہے اتنا ہی اس مال کی بھی ویسے ہی حفاظت کرے. لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے, دعوت اسلامی کے معاملات میں یا دینی معاملات میں جتنا اپنا ذاتی کام کا جو نظام مضبوط ہوتا ہے نا اتنا نہیں ہوتا. اپنے پیسے جو ہیں یہ اندر کی جیب میں رہتے ہوں گے کہ جیب کٹ نہ جائے اندر, اور مالیات کے پیسے یہ باہر کی جیب میں شاید رکھتے ہوں کہ یہاں سے کٹ جائے تو پرواہ نہیں, میرے نہیں جائیں گے, دعوت اسلامی کے جائیں گے, یہ اپنے نہیں جانے چاہیے. تو اس طرح گئے نا تو پھر آپ پھنسے. ہاں کہ کم از کم اتنا اتنی حفاظت کرنا ضروری ہے جبکہ اس میں لاپرواہی کا عنصر نہ ہو, جیسا اپنا مال سنبھالتا ویسا ہی وہ امانت کا مال سنبھالے, ورنہ یہ یہاں اپنا رکھا اس لیے کہ یہ میرا یہ چندے کا یہاں رکھا اور کٹنے کا خطرہ ہے اور کٹ جاتا ہے تو پھر یہاں یہ پھنسے گا, تاوان کی صورت بن سکتی ہے. تو یوں یہ دینی معاملات میں پتہ نہیں بہت لاپرواہی ہے, پورا خرچہ دو پورا, مطلب یہ مجھے کب تجربہ ہوا تھا, جن دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا, دعوت اسلامی پتہ نہیں بنی بھی تھی یا نہیں, شاید نہیں بنی تھی, کچھ بجلی کا اور کام کروانا تھا, تو وہ بجلی والے کو بولا وہ مطلب ہوئے نہیں متولی میرے کو بولے گئے الیاس بھائی مجھے بہت تجربہ ہے اس کا, ہم ان کو پورے پیسے دیتے ہیں, یہ نہیں ہم پیسے بہت مفت نہیں کر رہے ہیں, پورے پیسے دیتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مسجد کا کام نہیں کرتے جلدی, باقی دکانوں کا گھروں کا کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا, وہ نہیں آتا, ہم پورے پیسے دیتے ہیں نہیں آتے, ہم کو پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے مسجد کا کام جلدی جبکہ پورے پیسے مل رہے ہیں. تو اسی طرح میں نے دعوت اسلامی کے کاموں میں دینی کاموں میں یہ ہی دیکھا ہے ہزار سمجھاؤ وہی حرکتیں کریں گے، وہی بھولے کریں گے. خادمین کے پاؤں پڑ جاؤ کہ بتیاں بجھاؤ، یہ نہیں بجھائیں گے. لیکن پرائیویٹ نوکری میں ان کا باپ بھی بجھائے گا بتی، غیر ضروری بتی نہیں بجھائے گا تو کان پکڑ کے نکال دیں گے، یہاں کوئی بولنے والا نہیں، کھاؤ پیو جان بناؤ.
آپ صحیح فرما رہے ہیں، مسجد کی دکانیں لینے کے حوالے سے بہت ہرس ہوتی ہے، اس پر بہت غور کیا گیا تو اس میں تین تین چار چار ماہ کے کرایے باقی ہوتے ہیں بابا،
کوئی پوچھنے والے نہیں. اور جو اگر نجی دکان ہوگی تو وہ تو فائے وہ بھیج دے گا نوٹس خالی کر، وہ آ کے وہ ہستی نے چڑھا کے لڑنا شروع کر دے گا، کہاں کرایہ دو گے نہیں کیسے، مسجد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا کتنے مہینوں کا کرایہ چڑھ گیا. یہ ایک شعبہ نہیں، جو بھی شعبہ لے لو نا، یہ دینی شعبے میں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، اتنی مطلب ہم لوگ اندھی چلاتے ہیں جس کی انتہا نہیں. ادھر گرد چڑھ رہی ہے، ادھر سامان جمع ہو رہا ہے، میرے کو اسٹور روم تو آپ دکھانا نہیں، بے ہوش ہو جاؤں گھر کے گئے، لاکھوں روپے کا مال ہو سکتا ہے سڑ رہا ہو. خالی یہاں کا نہیں، جدھر بھی اپنے خزانے بدلے ہیں، لاکھوں روپے کا فرنیچر یوں دماغ لگ رہی ہوں کہ سڑ رہا ہوگا، دھول چڑھ رہی ہے، کوئی اس کا رنی دھنی نہیں ہوگا. اپنے گھر کا ایک تنکا بھی ہم نہیں چھوڑتے یار کہ ضائع ہو. وائی ایسا کیوں؟ تو یہ ہم کہیں خائن تو نہیں بن رہے، ہم نے ہماری ذمہ داری ہے، آخرت میں پوچھا جائے گا ہم سے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کا تم نے کیا کیا. فلاں فلاں جو ہم نے یہ اندھی جو چلائی، ہم اندھی چلاتے ہیں، بہت اندھی چلاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نبھاتے نہیں. تو یہی حال مالیات کا بھی ہوتا ہوگا کہ مالیات پتہ نہیں کتنی رقمیں چلے جاتی ہوں گی اور کتنی ادھر ادھر ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں.
ان میں وہ ذمہ دار بھی شامل ہے جن کے پاس براہ راست اجارے کی بھی ذمہ داریاں. اب آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بابا، آپ کی کرہن درد تکلیف جو کچھ آپ کا جو اظہار آپ فرما رہے ہیں درست ہے. اب ہمارا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایسے کوئی کام کرنے والا ہو تو اول تو اس کو نکالو تو بابا دس تو اس کے ہمدرد پیدا ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار اچھا خاصا غریب کے پیٹ پہ لات مار دی اور تھوڑا سمجھا دیتے ہیں، وہ چار آدمی کو ہمدردی کرتا ہے. پرائیویٹ ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ نکل گیا نکل گیا، کوئی کسی کو بولنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کس کو جا کے کیا کمپلین کرے گا. یہاں پر کسی کو اگر آپ کو ایسا کام کرے تو اول تو کرنے کے ہی اوپر کلام آپ کا درست ہے کہ ایسا کرتا کون، لیکن کرے تو بعدوں کا یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ یار اب اس کو نکال دیں گے یا یہ کر دیں گے تو دوسرا ملے گا نہیں، باہر جا کر باتیں کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. تو ایسے دس قسم کے معاملہ جب ایک کے سامنے آئیں، جبکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مالیات کا ذمہ دار ہے، وہ اجارہ مجلس کا ذمہ دار ہے، ایک اجیر اس کے سامنے اپنے اجارے کا کام پورا نہیں کر رہا یا اہلیت تو پورا نہیں اتر رہا، تو اس کے لیے کیا کرے. اچھا پھر جب اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں جیسا بھی یہ سن رہے ہیں، اب جناب یہ ہیں اور وہ آپ کے خادمین ہیں اجیر ہیں، ابھی آسینے چڑھائیں گے، حرام کا کھاتے ہو، کام کرتے نہیں ہو، صحیح کہتے تھے پاپا تم لوگوں کو اس قابل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ تم کو یہاں فیضان مدینہ اور مدینہ مرکز میں تم ہونا چاہیے، چلو نکلو یہاں سے. اور اب جس انداز سے اس کو نکالا جائے گا تو وہ اس کا ایک الگ، جو ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا جیسے کہ ہم ان کی تلوار ان کے میان سے باہر نکال رہے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں اور جو کرنا ہے کرو. اب پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ ان دونوں صورتوں میں کہ اول کرنا کیا چاہیے اور جب کرنے کی باری آئے کہ وقت اب کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے.
سر مسئلہ یہ ایک مطلب ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جو اجیر ہے بس اس کی ذمہ داری ہے، تیرے اجیر کی کوئی ذمہ داری نہیں. جس کو ذمہ داری ملی وہ اجیر ہو یا نہ ہو، جو اس کو ذمہ داری ملی اس ذمہ داری کو اس کو پورا کرنا ہے نا. اگر وہ نہ اہل ہے تو ذمہ دار اس کو بنایا ہی نہیں جائے گا. اور ایک زیادہ اہل ہوتے ہوئے کم اہل کو ذمہ دار بنانا یہ بھی شرعاً اساعت کے درجے میں، فتح رضیہ میں اس پر بحث ہے، جو اہل اسی کو وہ یعنی کہ جو بھی ہے اس کی ذمہ داری جو بڑا بنایا جاتا ہے جس میں، تو اسی کو بنایا جائے گا اہل کو. پھر اس کی تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے، اس کو بھی تربیت لینی چاہیے. اور سب سے مین جو اس کا بنیاد ہے نا وہ ہے خوف خدا. خوف خدا ہوگا تو سب ہو جائے گا. اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کو نیام سے تلوار نکالنے کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اجیروں پر چڑھائی کر دیں گے، حرام کا کھاتے ہو یہ کرتے ہو، تو یہ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دل آزاری، ایذائے مسلم اور خدا جانے کتنی وہ صورتیں اور پیدا ہو جائیں گی گناہوں کی. تو اب یہ کہ جو اجیر واقعی جو اس کو سونپی ہوئی ذمہ داریاں ہیں عرف سے ہٹ کر اس میں کوتاہیاں کرتا ہے تب تو اس کو معذور کر دینا واجب ہو جائے گا. جبکہ وہ نہیں کام پورا کر رہا, ہم کو کام نہیں دے رہا, پوری تنخواہ دے رہا, تو اس کو تنخواہ دینا, دینے والا بھی گناہ گار ہے. چندے کی تنخواہ ہے, ذاتی ہو تو اس کا مسائل الگ ہے, لیکن یہاں تو چندے کی ہے. تو اب یہ اس کو تنخواہ دینا ناجائز, ایسے کو نوکری پر رکھنا ناجائز. مگر وہی اس کو جھاڑنا اور حرام کا کھاتا, اس کی پھر بھی شریعت میں اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس طرح مطلب یہ کہ بہت نفرتیں بڑھیں گی اور اس کی دل آزاری ہوگی. ہاں اس سے ضرور دل آزاری ہوگی کہ اس کو ہم نوکری سے فارغ کریں گے, لیکن اس دل آزاری ہو یہ اس کو تعزی بولتے ہیں. یہ اس کا اپنا ایذا اوڑھنا ہے اپنے اوپر. ہم نے ایذا دی نہیں نا, ہم نے تو شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے. جیسے چور کے شریعت میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, اب اگرچہ رائج نہیں ہے لیکن ہے نا کہ ہاتھ کاٹے گا تو دل بھی آزاری ہوگی, گردہ آزاری بھی ہوگی, جگر آزاری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور خاندان آزاری بھی ہوگی. لیکن یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا, ابھی آزاریوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں ہمیں اجازت نہیں ہے, نہ سیٹھ کو اجازت ہے کہ اس پر مطلب ہے کہ اس طرح کی زبان چلائے جو اس کی دل آزاری, جب اس کو نکال ہی رہا ہے. اب ایک آدمی کو قتل ہی کرنا ہے, اب اس کو گالیاں دے کر قتل کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. یہ نا جو شریعت میں قصاص ہے, جہاں وہ جلاد قصاص میں اس کی گردن مارے گا تو گالیاں دینے کا تو کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ دو لاتے مارے, دو مکے مارے, اس کو جھاڑے, اس کو جھڑکے, گالیاں دے اور پھر جا کر تلوار چلا, اس کو ایسا تو کہیں نہیں پڑھا. انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو اپنے عزیزوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے, سختی جس کو بے جا سختی بولتے وہ نہیں کرنی, نظر کڑی رکھنی ہے, نظر کڑی رکھنی ہے. جس طرح کم از کم یہ تو اپنے نوکر پر آدمی کڑی نظر رکھتا ہے, اپنے ملازم پر کہ اس سے پورا کام لیتا ہے, بلکہ وہ بعض لوگ تو زیادہ کام لیتے ہیں, وہ بھی اگر عرف سے ہٹ کر زیادہ لیا تو ناجائز میں پڑا. لیکن ہم زیادہ بے شک نہ لیں, لیکن پورا کام تو نہیں, ہم تو پورا کام بھی تو نہیں لیتے. اور جہاں بعض اسلامی بھائی بہت جذباتی ہوتے ہیں, واقعی وہ ننگی تلوار بن کے اس کو جھاڑتے رہتے ہیں, حرام کا کھاتے ہیں, روٹیاں توڑتے ہیں مفت کی, دل آزار باتیں. ایک مسلمان کی اپنی حرمت ہے, اس کی عزت ہے, اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے.
بابا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا آپ کی اس گفتگو سے کہ نگران اور اس طرح کی مالی ذمہ داریوں پر کسی کو متعین کرنا, پھر اس کی نگرانی کرنا, اس طرح کے امور میں جو یعنی ذمہ دار ہو, ایسے کے بارے میں کتاب الخراج میں غالباً کسی جگہ پر نصیحت کرتے ہوئے کہ معاملہ تبھی درست ہوگا ایسے امور کے اندر جو فساد عام ہو جاتا ہے, فرمایا جب بغیر ظلم کے سختی ہوگی. یعنی ایسے نگرانوں کے لیے دو خصوصیات ضروری ہیں, بغیر ظلم کے سختی اور بغیر کمزوری کے نرمی. یعنی ایسی نرمی نہ ہو کہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے وہ جو ہے وہ اپنا معاملہ سیدھا کرے, اور جب سختی کرنی پڑے تو جہاں شریعت جتنی سختی کرنے کا کہتی ہے اتنی سختی ضروری ہے. جب شریعت نے یہ کہا کہ اس کا اجارہ فسخ کرنا واجب, یا ایسے نگران کو نگرانی سے معزول کرنا واجب, تو اب دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے, اور ظلم و زیادتی کے بغیر اس کا بہرحال ذمہ داری سے سبکدوش کر دینا واجب ہوگا, اس پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے. تو بغیر ظلم کے سختی اور بغیر کمزوری کے نرمی, اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا.
مرحبا مرحبا, بہترین مدنی پھول.
ایسی سختی نہ ہو جسے ظلم سے تعبیر کیا جائے, اور ایسی نرمی نہ ہو جسے سستی سے تعبیر کیا جائے.
عوام تو ظلم سے تعبیر کرے گی,
عوام
کی بات نہیں چلے گی. عوام جیسے کہ ہمدرد بن جائیں گے کہ اس کو امام صاحب کو نکال دیا, یا مسجد کے خادم کو یا مؤذن کو بیچارے کو نکال دیا, عوام شور مچاتی ہے. لیکن امام مطلب روز کی دو نمازیں گلا مار رہے ہیں اور تنخواہ کے لیے جھگڑا کرتا ہے کہ تنخواہ بڑھاؤ, اب ایسے امام کو کس سے رکھیں گے؟ جیب سے کوئی تنخواہ دے اس کو کمیٹی تو نہیں دے سکتی. جو بھی شرعی اصول ہیں اس کے مطابق ہی امام کو نمازیں پڑھانی ہی ہوں گی.
یعنی اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ معزولی کی بات آئے گی, اس کی نگرانی کڑی کرنی ہے, جب اس پر جو ہے وہ سبکدوش کرنا ہے, اس کو عہدے سے معزول کرنا ہے تو واجب ہے. یہ نوبت تو یعنی اگر ابتدان دیکھ بھال کی جائے اور اہل کو مقرر کیا جائے تو 100 میں 1-2 بار ایسا ہوگا, لیکن اب اگر غفلت کی انتہا ہو اور جو مقرر کیا ہے وہی بغیر امتحان کے اور بغیر ضروری شرعی مسائل کا امتحان لیے, تو ایسی صورت میں تو ہر جو ہے مقرر ہوتے ہی اس کی معذوری واجب ہوتی جائے گی, تو پھر زیادہ باتیں بنیں گی. تو پہلا مرحلہ ہے کہ مقرر کرنے سے پہلے وہ اس کا دھیان ہو کہ وہ شرعی مسائل پورے جانتا ہے یا نہیں.
اب اس کا تو اتنا فقدان ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تربیت کا کوئی نظام تو ہے ہی نہیں. سچی بات ہے, اگر کہیں اپنے کہیں شعبے میں ہے تو وہ کھانا پوری کہہ سکتے ہیں اس کو.
ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی کرنی ہے نا, ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے بابا. یہ
ہاتھ کم ہو گیا, قافلہ جانا میں بڑا ہاتھ کم ہو گیا.
یا گوسپال,
ہاتھوں ہاتھ کے معنی سمجھتے ہیں.
پیر کو مدنی قافلہ بابا, پیر کو,
پیر شریفوں کو مدنی قافلہ.
پیر کو دیکھا, پیر شریف کو قافلہ.
یا ہاتھوں ہاتھ, ہاتھوں ہاتھ میں ہاتھ ہی کم ہو گیا.
تو ہاتھوں ہاتھ ہے نا بابا, آپ دیکھیں یہ بھی اچھا اثر ہے یا نہیں آپ کے مدنی مذاکروں کی باہر ہے نا, جذباتی طور پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا.
اب اس میں یہ بولیں گے ہم تو اجارے والے ہیں, کیا ہم کو اجازت دے رہی ہے, اور مسئلہ پوچھیں گے مائک میں تو کیا ہوگا. سب لوگوں کو جانا چاہیے نا, جو مجلس کے اپنے ذمہ داران ہیں بغیر اجارے کے, جس میں تو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں نا مالیات میں, تو خدا جانے وہ بھی آئے ہوں گے یا نہیں, ان کو ٹائم کم ہوتا ہے. ہاں سب ایک ہی رنگ میں, ایک سے ایک پارٹیاں بیٹھی ہوں گی نظر آئے نا. تو یہ پیر شریف کو مدنی قافلے میں سفر سنجیدگی کے ساتھ, اجارے والوں کو میں نہیں کہہ رہا, جو غیر اجارہ, اجارے والے اپنے جو ان کا اجاروں کا جدول ہے اس پر ان کا چلنا واجب ہے کہ اپنی مرضی سے قافلوں میں سفر نہیں کر سکتے. اب اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی ہیں غیر اجارہ غیر اجیر, وہ پیر شریف کو کون کون قابل مسفر کرے گا؟ ذمہ دار صاحب دی جی, مالیات کے ذمہ دار زیادہ تر صاحب مال ہوتے ہیں. یہ بھی ایک حکمت عملی ہے تاکہ خرد برد کا خطرہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ صاحب مال جو ہوتے ہیں یہ مصروف زیادہ ہوتے ہیں یا پتہ نہیں سست زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ مدنی قافلوں میں کم اور دیگر مدنی کاموں میں کم, امامہ کم, اور یہ تھوڑا آدھے ادھے دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں, یوں سمجھ لیا. تو اس طرح یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, تو ان کی تربیت یعنی کہ ناممکن تو ہم نہیں کہیں گے لیکن مشکل ترین. یہ وقت تو بالکل دینے سے یہاں بھی نہیں آئے ہوں گے, یعنی کہ یہ جتنے آئے نا ان سے کئی گنا ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے ہوں گے. تو اب ایسی صورت میں ان کی تربیت کیسے ہوئے؟ اب تربیت نہیں کرتے تو شرعاً ان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے بغیر تربیت کے, جانتے نہیں ہیں مسائل تو یہ جائز نہیں ہوگا ان کے لیے کام کرنا. یہ اربوں روپے کروڑوں روپے جو یہ اتنا نظام بنا ہوا دعوت اسلامی کا, یہ چلے کیسے؟ جامعات مدارس المدینہ کروڑہ کروڑ روپے ان پر اخراجات ہیں, پھر جگہ جگہ فیضان مدینہ.
السلام علیکم بابا جانی.
وعلیکم السلام
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی چند سوال ہیں مسجد کے بارے میں. پہلا سوال ہے کہ مسجد کے پرانے دروازے کھڑکیاں ٹوٹیاں وغیرہ یہ کس مد میں ہیں کہ ان کو بیچ کر مسجد پہ لگایا جا سکتا ہے؟ یا بسا اوقات مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ پڑے ہیں, پانچ پانچ دس دس سال گزر گئے ہیں, بسا اوقات ایسے گارڈر ٹیئر اور جو وضو خانے کے پائپ ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو کسی نے اگر بے آئے نہیں وہ چیز دی جی, یہ مائک کسی نے دیا مسجد کو, اب یہ مائک اگر ناکارہ ہو گیا تو جس نے دیا یہ اب اس کی ملک کی طرف لوٹ گیا, اسی کو دیا جائے واپس, یا وہ جیسا کہے ایسا کر لیا جائے. وہ کہہ کے بیچ کر آپ اس کو ڈال دو مسجد میں, یا وہ جدید کو یہ حل بتایا گیا بھائی اس کو چلو مدرسے میں دے دو, یا آپ اس کو بیچ کر اب جو چاہو کرو, وہ اب یہ اس کی طرف لوٹ گیا. تو یہی حال اب کھڑکیوں کا یا یہ جو بھی آپ چیزیں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے وہی چیزیں دی ہیں تو ناکارہ ہونے کے بعد یہ اسی کی ملک میں لوٹیں گی, ورنہ اگر مسجد کے چندے سے یہ خریدی تھی تو اب یہ کہ ضرورت نہیں ہے اس کی اور بیچنا پڑ گیا, تو اب اس کی رقم بیچ کر مسجد میں استعمال کر لیجیے. یہ بھی سن لیجیے, یہ سب سن لیجیے کہ جو یہ اسٹور روم میں لاکھوں کا فرنیچر اور یہ جو بھرا ہوتا نا, آخرت میں بچ کر جاؤ گے نہیں, یہ سڑتا رہتا ہے ٹوٹتا رہتا ہے پھوٹتا رہتا ہے, بچ کر نہیں جاؤ گے. اگر یہ پیالہ آج ناکارہ ہو گیا یہ مزید ناکارہ ہو اس سے پہلے سانس بعد میں لینا, اس کو بیچ کے پیسے کرو یا جس کا ہے اس کو لوٹا دو, ورنہ اس کو بھی مزید نقصان پہنچا کر لوٹا ہوگے, آخرت میں پکڑ ہوگی آپ کی. سارے اپنے اسٹور روم خالی کرو, جتنے بھی فیضان مدینہ ہے, جتنے بھی حاضرین ناظرین سن رہے ہیں مسجدوں والے, ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی. اپنا سامان کوئی بھی مطلب اس طرح ناکارہ نہیں کرتا, فوراً سے پیشتر وہ بیچ کر پیسے کھڑے کرتا. تو یہ اللہ کے گھر کا سامان, وقف کا سامان, اس کے جو بھی شرعی احکام ہے نہیں سمجھ میں آتا, دارالافتاء کے اسلامی بھائی کو لے آؤ اور ان کو دورہ کرا دو کہ ان کا ہم کیا کریں. وہ جیسے شرعی حکم بتائیں اس کو فوراً, یہ سارے اسٹور روم خالی کرو یار, یہ برسوں تک سامان سڑتا رہتا ہے, چوہے دوڑتے رہتے ہیں ان میں اور چھپکلیاں ان میں گھستی رہتی ہیں, ناپاک کرتے رہتے ہیں, مینگنیاں کرتے رہتے ہیں ان پر, ادھر دری پڑی ہوئی ہے, ادھر ٹیبل پڑا ہوا ہے, بارش میں, طوفان میں, ہواؤں میں وہ ستیا ناس ہوتا رہتا ہے, جھنڈے سبز جھنڈے ادھر بکھرے پڑے ادھر بکھرے پڑے, یہ مدنی چینل کے بھی ادھر ادھر رڑ رہے ہوتے ہیں, پھٹ رہے ہوتے ہیں, پھول ان کے بکھر رہے ہوتے ہیں, کوئی مطلب کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں, کبھی کبھی مطلب سمجھاتا ہوں, کبھی بلاتا ہوں, بولتا ہوں ادھر سے وہ اٹھا لو ادھر سے وہ اٹھا لو. جب میں باہر ہوتا تھا نا تو میں بھجواتا رہتا تھا, دریاں بارشوں میں سڑتی رہتی تھی, یہ ہر جگہ ہوتا ہوگا. جب یہاں ہمارے ہوتے ہوئے بار بار بڑ بڑاتے ہوئے, اور میرے سے کم از کم اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا بہت ڈرتے ہیں, باقی دوسروں سے کوئی ڈرتے بھی نہیں ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, باپا سے تھوڑا تھوڑا ڈرتے ہیں, پھر بھی یہ کرتے ہیں. تو باہر کیا نہیں ہوتا ہوگا, تو ہم آخرت میں جواب کیا دیں گے؟ ایک بھی دری, ایک بھی کوئی بھی چیز, بے شک نماز پڑھنے کی دری ہے, اب یہ نئی کام آ رہی, ہر چیز پوچھ لیا کریں, اس کا کیا کریں یار, اس کا کیا کریں, یہ ٹیبل یار چار دن سے میں دیکھ رہا ہوں کیا کرنا ہے اس کا, میں یہ ہاں بھائی کر دیا, یہ اب چار دن ہو گئے, پانچواں دن آئے گا تو ایک کونا ٹوٹے گا, چھٹا دن آئے گا تو ادھر سے اس کی جو میخ ہے یہ نکلے گی, پھر یہ چولہے ڈھیلی ہوں گی, ہلنا شروع ہوگا, تو کل تک یہ 100 کا بکتا تھا, اب یہ 10 کا رہ گیا, یہ 90 کا نقصان قیامت کے دن کون پیمنٹ کرے گا, پاپا کرے گا یا بیٹا کرے گا, کون کرے گا؟ لاکھوں لاکھ کا سامان پڑا ہوگا, مطلب جو تاوان چڑھا ہوا ہوگا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا, تاوان بہت چڑھا ہوا ہوگا, یہ اپنی غفلت کی وجہ سے جو اموال کو نقصان پہنچا, وقف کی املاک کو, اس کا تاوان اس کا کیا بنے گا, سمجھ نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, مالیات والے شہروں میں آڈٹ کے لیے جاتے ہیں تو ذمہ داران جو ذمہ دار ہے وہ کھانے کی ترکیب بنا دیتے ہیں خیر خائی, ایسا کرنا کیسا؟
چلو مہمان کے لیے ہمارے یہاں علماء نے اجازت تو دی تھی, دوسرے شہر گیا تو وہ مہمان ہے تو مہمان کے حساب سے اس کی خدمت کی, اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھلاؤ پلاؤں تاکہ نرم ہاتھ رکھے, تو وہ کھلانے والا تو گناہگار ہوگا ہی نہیں, وقف کے احتیاط سے نہیں, یہ کھلائے گا اپنے پلے سے ہی کھلاتے ہوں گے نا, یہ وقف کے پیسوں سے, چندے کے پیسوں سے کھلاتے ہیں, اپنے پلے سے دعوت کرتے ہیں, اس میں بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے ویسے, پلے سے کھائے,
انہیں کا آڈٹ کر رہا ہے, انہیں کا حساب کتاب کر رہا ہے,
اس لیے ہاں ان کا کھانا جو ہے نا بہت خطرناک تو ہے بظاہر, تو کہ وہ نرم گوشہ پیدا ہو ہی جاتا ہے, جس کا کھانا اس کا گانا, وہ نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا اور ہلکا ہاتھ رہے گا.
تنظیمی طور پر بھی پاپا ان کو اجازت نہیں ہے, اور مفتش ہوں ان کے لیے بھی اور جو آڈیٹر ہیں ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ اپنے پلے ہی سے کھائیں, اپنا ہی کھائیں, وہ کھانا یا تو ساتھ لے کر جائیں یا خود ہی ترکیب بنائیں.
جی
ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, توفیق ایسی عطا یا الہی, گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق